الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله میرے دوستوں اور بزرگوں ابھی بچے نے مجدد اعظم اعلی حضرت علیہ الرحمت کے نعتیہ کلام کے اشعار پڑھے جس کا مطلع ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام احمد رضا یہ درخواست پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو آپ ایسا انتظام کر دیجئے اور اس طرح سے ہم کو پل صراط سے گزاریے کہ پل صراط سے جب ہم گزریں تو راہ گزر یعنی جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے کو بھی ہمارے گزرنے کی خبر نہ ہو اس طرح گزار دیجئے کہ راستے کو بھی تکلیف نہ ہو راستے کو بھی پتہ نہ چلے کہ گزرنے والا کب گزر گیا. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل امین کے رہنے کی جگہ ہے, جبریل کا ہیڈ کوارٹر سدرہ ہے. سدرہ کہتے ہیں بیر کو, جس کو گجراتی میں بور کہتے ہیں, کھٹی میٹھی ہوتی ہے, ایک پھل ہے وہ سدرہ. جہاں پر نورانی درخت ہے بیر کا, وہی حضرت جبریل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے. جب وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی تو جبریل رک گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آگے چلو. تو جبریل نے عرض کی اگر یکسر منہ یہ برتر پرم فروغ تجلّہ بسوزت پرم, اے اللہ کے نبی اگر بال کے برابر نہیں, بال کی نوک کے برابر, جو لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ بال برابر آگے بڑھا تو بال تو لمبا بھی ہوتا ہے, یہاں بال مراد نہیں ہے بلکہ بال کی نوک مراد ہے. اگر یکسر منہ برتر پرم, سر کے معنی نوک, منہ کے معنی بال, بال کی نوک کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میرا پورا وجود تجلیات الہی کی گرمی سے جل کر بھسم ہو جائے گا. یہ میری مجال نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں. اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا جبریل تم تو اب جا نہیں پا رہے ہو, اب بولو حل لکا حاجتن, کچھ ضرورت ہے تو وہ ضرورت میں پوری کر دوں. حضور یہاں پر اہل سنت کو عقیدہ دے رہے ہیں, جبریل سب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل ضرورت پوری کریں, موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت جبریل پوری کریں, ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت جبریل پوری کریں. جبریل سب کی حاجت پوری کریں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کا حاجت, جبریل کچھ ضرورت ہے تو تمہاری ضرورت میں پوری کروں. یہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے گئے تھے, ڈالے گئے تھے, تو اس وقت جبریل آئے تھے اور رسول کے دادا حضرت ابراہیم سے کہا تھا حل لگا حاجتون, اے ابراہیم کچھ ضرورت ہے تو بولو. خاندانی رشتہ ہے نا مصطفیٰ کا, دادا سے کہا تھا حل لگا حاجتون, کچھ ضرورت ہے, یہ احسان تھا جبریل کا. آج اللہ کے رسول اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں, حل کا حاجت, اے جبریل تم کو کچھ ضرورت ہے تو تم بولو. تو جبریل نے اپنی حاجت کیا بیان کی, یہ نہیں کہا مجھے اللہ پروموشن دے دے, اللہ مجھے اور اپنی نعمت ادا کر دے اور رحمتیں عطا کر دے, کچھ نہیں. کچھ جبریل کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک حاجت, ایک ضرورت, ایک ڈیمانڈ ہے آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ضرورت کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں بس ایک تمنا ہے, وہ آج پوری ہو جانی چاہیے. وہ تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط پر گزرے تو اللہ سے اجازت لے کر آ جائیے کہ اس وقت جب آپ کی امت پل صراط پر جو باغ سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بڑی تکلیف ہوگی تو یا رسول اللہ مجھے اللہ یہ اجازت اور پرمیشن دے دے کہ امت کے گزرنے سے پہلے میں اپنے نورانی پر کو پل صراط پر بچھا دوں. کتنی بڑی خیر خواہی کی ہے. حضرت جبریل نے جانتے تھے کہ امت کی خیر خواہی اگر مانوں گا تو نبی راضی ہو جائیں گے,
نہ امت کی خیر خواہی اور ہمدردی ایسی نعمت ہے کہ جو امت کا خیر خواہ ہوگا مصطفیٰ اس کے خیر خواہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی. اب بولو جب حضرت جبریل پر بچھائیں گے تو ہم پر پر چلتے ہوئے چلیں گے, ان کا پر ہوگا ہمارا پیر ہوگا. تو جب پر پر ہم قدم رکھیں گے تو پر کو دھکا لگے گا, پر ہمارے پیر سے دبیں گے. اعلی حضرت کا عشق بتا رہا ہے کہ جبریل کا پر اور ہمارے پیر, کہاں جبریل کا پر اور ہمارے پیر. تو جس رسول نے جبریل کی ڈیمانڈ پوری کی ہے اسی رسول سے فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل کو تو پر بچھانا ہے لیکن یا رسول اللہ ہمیں اس طرح سے گزار دیجئے کہ جبریل کے پر کو دھکا بھی نہ لگے. ہم کس طرح گزر گئے ہیں, جس جبریل کو پر بچھانے کا طریقہ بھی آپ نے دیا تو گزرنے کا ڈھنگ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے تاکہ جبریل کا ادب بھی باقی رکھیں. ایسا نہیں کہ ہم کچلتے ہوئے دوڑتے دھمکتے ہوئے جائیں. حضور فرماتے ہیں میری امت کے صلحا اس طرح پل سراب سے گزریں گے جیسے کہ بجلی بارش کے موسم میں پورب میں کڑکتی ہے اور پورب پچھم میں چمکتی ہے, یہاں سے چلی وہاں نظر آئی, اسی طرح سے یہ مومن پل سراب پر گزرے گا. ایک قدم اس کنارے رکھے گا دوسرا قدم جنت کے اندر چلا جائے گا. اس شان سے رسول اکرم نے ہمارے گزرنے کا انتظام فرما دیا ہے. رسول نے کیا کیا کام کیا ہے ہم کیا بتائیں. دیکھو جو نبی کا ہو جاتا ہے سب برکتیں اس کی ہو جاتی ہیں. ہمارے آقا مولا کا مقام تو بہت بلند ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں اس میں ایک نبی کا نام بہت مشہور ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی قوم بنی اسرائیل یہودی قوم فرعون کے ظلم و ستم میں ستائی ہوئی تھی, ان کی کمر ظلم سے دوہری ہو گئی تھی, اتنا ان پر ظلم کرتا تھا پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر کٹواتا, ان کے پیٹ پر گدھے جیسے لدوا کر کے شہر میں لے کر آتا, زخم ہو جاتے تھے. لیکن اس کچلی اور کمزور قوم پر فرعونیوں کو رحم نہیں آتا. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ نے انہیں دعوت حق دی. ساری قوم جناب موسیٰ کے ارد گرد جمع ہو کر کے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ کر ایمان اور اسلام کے پر فضا میدان میں آ کر کھڑی ہو گئی. ساری قوم نے کہا اے اللہ کے نبی اس ظلم سے ہم کو بچائیے, اس ظالم سے ہم کو بچائیے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو ہجرت کا حکم دیا. حضرت عیسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر کے اور مصر سے نکل گئے. جب مصر سے نکلے راتوں رات صبح ہوئی تو فرعون قبطی قوم نے فرعون سے جا کر کہا بادشاہ سلامت ہمارا لیبر ہمارے مزدور جو ہمارے گھروں کی صفائی پتھروں کی کٹائی گھر کی تعمیر کرتے تھے سارے لیبر نے مصر کو خالی کر دیا ہے. فرعون گھبرایا کہا فوج تیار کرو جہاں ہے انہیں پکڑ کے لاؤ. فرعون کی فوج تیار ہوئی جناب موسیٰ کا پیچھا کیا, یہ سب کے سب دریا کے کنارے پہنچ گئے. ادھر فرعون اپنی پوری قوم کو فوج کو لے کر آ رہا ہے. قوم بنی اسرائیل گھبرائی موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہی ہے, اے موسیٰ اب تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ گئی, سامنے دریا اور پیچھے سے فرعون دونوں کہ بیچ میں ہم پسٹائیں گے، نہ دریا میں کود سکتے ہیں اور نہ فرعون سے بچ سکتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا تم نے نبی کا دامن پکڑا، بڑے سے بڑے خطرے میں بھی اللہ تم کی تمہاری حفاظت فرمائے گا. جیسے ہی فرعون قریب پہنچا اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو. جناب موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو اپنے عصا کو دریا پر مارا. عظیم قرآن فرماتا ہے اس کے اندر راستے بن گئے 12 راستے، 12 فریج بن گئے، کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جب اللہ ارادہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ صرف یہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. 12 راستے کیسے بنے؟ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے 12 خاندان تھے. اللہ نے ہر خاندان کے گزرنے کے لیے دریا پر، دریائے قلزم پر راستہ بنایا. اور راستہ کس طرح سے بنا ہے کہ ایک طرف پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، اور پھر اس کے بعد ایک راستہ، پھر بیچ میں ایک پانی کی دیوار، پھر دوسرا راستہ، پھر تیسری دیوار، پھر کس طرح سے دیواریں کھڑی ہوتی گئیں اور بیچ میں برج بنتا چلا گیا. کسی نے دیکھا ہے پانی کی دیوار؟ یہ اللہ اور رسول کا کرم ہے، جو نبی والا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پانی کی دیوار کسی نے نہیں دیکھا. اور حدیث میں آیا دیوار بھی ایسی بنی تھی جس میں جالیاں تھی، گرل بنی ہوئی تھی، ادھر کا چلنے والا ادھر کو دیکھتا تھا، ادھر والا ادھر کو دیکھتا تھا. السلام علیکم، خیریت ہے، چل رہے ہو ٹھیک؟ سب ایک دوسرے کا مزاج پوچھتے ہوئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ذرا ذہنوں میں سوچئے کتنا خوشنما وہ منظر ہوگا. آج ہم گئے تھے منظر دیکھنے کے لیے، کون سی جگہ تھی؟ زومبا. بہت اچھا منظر، لیکن یہ اللہ والوں کی مکہ معجزہ دیکھو، نبی کا اور ولی کی کرامت تمہارے سامنے ہے. یہ ایسا معجزہ ہے کہ دیوار پانی کی چاندی کی طرح صاف شفاف اور اس کے اندر جالیاں بنی ہوئی ہیں. قوم بنی اسرائیل جو ظلم کے کچلے ہوئے تھے اس برج میں جا رہے ہیں، بہترین روڈ بنا ہوا ہے. فرعون قریب آ گیا اور دیکھتا ہے میری حکومت میں اتنا اچھا برج، سارے کے سارے بنی اسرائیل اس پار، تو اس کا بھی دل للچایا چلو ہم بھی انجوائے کریں گے. اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا چلو اندر چلو ہم بھی گھوم پھر کر کے آئیں گے. اللہ تعالی نے ان کو آنے کی اجازت دی. جب بیچ دریا میں پہنچے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی جو فرقنا بکل بحر، ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑا، وانجینا تم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. اے قوم بنی اسرائیل، دریا کو ہم نے پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور تم کو ہم نے سلامتی کے ساتھ گزار دیا، اور اس فرعون سے تم کو نجات دے دی جو تم کو سخت سے سخت سزا دے رہے. قوم بنی اسرائیل اس پار کھڑے ہو گئے. اب ادھر فرعون اندر گیا تو اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور سارے فرعونیوں کو ہم نے اسی دریا میں ڈبو دیا جس دریا سے تم کو پار کیا تھا، تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈبو دیا اور تم اس کنارے کھڑے ہو کر ان کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہے. اس طرح سے مظلوم قوم کی اللہ نے اس وقت مدد کی جب وہ نبی کے سچے عاشق بن گئے، نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی والے بن گئے. جب نبی والے بن گئے تو ساری مصیبتیں ان کی دور ہو گئی. جب یہ قوم بنی اسرائیل اس پار چلی گئی
اور دشمن دریا میں ڈوب گیا. آگے ایک بہت بڑا میدان جس کا نام میدان تی ہے, وہاں لوگ گئے اور جا کر بیٹھے, تھکے تھکائے دشمن سے بچ بچا کر آئے تھے. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے, حضور بڑی گرمی ہو رہی ہے, کھوپڑی کھول رہی ہے, اب ہمارے لیے کم سے کم شیر کا سائبان کا انتظام کیجئے, کوئی منڈپ شامیانہ لگوا دیجئے. وہاں جو بے سر و سامان لوگ گئے تھے, گھر سب چھوڑ دیا تھا, اسباب سب چھوڑ دیا تھا, جناب موسیٰ سے اس مسافرت میں قوم مدد مانگ رہی ہے, اے موسیٰ ہم کو سایہ چاہیے. حضرت موسیٰ کو کہہ دینا تھا کہ جیسے تم جل رہے ہو ویسے میں جل رہا ہوں, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن نہیں, جناب موسیٰ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ جو نبی سے مانتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کے لوگوں نے سایہ مانا تو اللہ فرماتا ہے وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے بدلیوں کو حکم دیا کہ اے بدلیوں ان کے اوپر سایہ کر دو. 70,000 لوگ کڑی دھوپ میں جل رہے تھے, اچانک بدلیاں آئیں, تمہارا ایئر کنڈیشن بھی وہ کام نہیں کرے گا. جو اللہ تعالی کا ایئر کنڈیشن شامیانہ کام کر رہا تھا, ہر طرف بدلیاں چھا گئی اور یہ اطمینان سے بیٹھے تو اب کہنے لگے اے موسیٰ بھوک لگی ہے, کھانا کھلائیے. وہاں تو ہوٹل تھا نہیں, کھیتی باڑی کی نہیں, حد نگاہ تک ریگستان چٹیل میدان تھا. جناب موسیٰ سے ایسی مصیبت میں ان کی قوم نے مدد مانگا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے, غیر اللہ نہیں ہے, یہ انبیاء اللہ والے ہیں, ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کہاں سے کھانا کھلاؤں, میں بھی بھوکا تم بھی بھوکا, بھوکے اللہ سے مانگو. نہیں, جناب موسیٰ سے مدد مانگی تو اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. فوراً ہم نے دو قسم کے کھانے من اور سلوہ نازل فرما دیے. مانگ رہے ہیں موسیٰ سے, دے رہا ہے پروردگار عالم, یہی مسلک اعلی حضرت ہے. مانگو نبی سے, مانگو غوث سے, یہ غوث اور نبی اللہ نہیں ہے, اللہ والے ہیں, ان سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لوگ اس کو شرک کہتے, کیوں خواجہ سے مانگ لیا, کیوں غوث سے مان لیا؟ قرآن سے پوچھو. اور نبی جناب موسیٰ جو شرک بتانے کے لیے نہیں, شرک کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آئے تھے, ان کی قوم موسیٰ سے مان رہی ہے, ہاتھ کھلائیے. حضرت موسیٰ کے اندر طاقت کیا تھی؟ یہی طاقت تھی کہ اللہ نے انہیں مختار بنایا تھا, مانگے ان سے دے اللہ. اللہ فرماتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو تمہیں من اور سلوا دیا ہے خوب آرام سے اسے صبح شام کھاتے رہو. تازہ تازہ جنت کا من اور سلوا آتا تھا, خیر اپنے پڑاؤ میں بیٹھے رہتے تھے اور ادھر سے غیب سے من اور سلوا دو قسم کے کھانے آتے تھے. یہ 40 سال تک راشنی نظام تھا, ایک دو دن نہیں, 40 سال تک وہ قوم وہاں رہی اور فری آف چارج ان کو جنت سے کھانا آتا تھا. شاید آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہم لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اچھا تھا, یہ سارے کے سارے جھنجھٹ, یہ پریشانیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. لیکن دوستو یہ پریشانی اس آرام سے اچھا ہے, وہ آرام جناب موسیٰ کے سائے میں ملا تھا اور یہ پریشانی سید الانبیاء کے سائے میں مل رہی ہے. بڑی نعمت اللہ ہمیں تم کو یہ دی ہے کہ غلام مصطفیٰ بنایا. جب کھانا کھا لیا تو اب کھانے کے بعد کیا ضرورت ہوتی ہے, تو کہنے لگے موسیٰ پانی بھی پلا دیجیے. وہاں نل نہیں تھا اور وہاں کوئی واٹر پروجیکٹ نہیں تھا, کنواں نہیں تھا. آج ہی آئے تھے اور ایک ہی دن میں سب ڈیمانڈ جناب موسیٰ پورا کر رہے ہیں. کہا پانی دلائیے, جناب موسیٰ نے اللہ سے پھر دعا کی. قرآن فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تمہاری قوم کے لیے پانی چاہیے تو تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے لکڑی ہے جس کو دریا پر مارا تھا تو دریا کا پانی پتھر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اسی لکڑی کو پتھر پر مارو. ایک ہی لکڑی کیسا اس کا نیٹ ورک ہے ذرا دیکھو. پانی پر مارے تو پانی پتھر ہو جائے اور پتھر پر پڑے تو پتھر سے پانی نکلنے لگے. اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے موسیٰ سے فرمایا ہے موسیٰ پتھر پر اس کو مارو. اب اس بڑے میدان میں کہیں پتھر نہیں تھا. حضرت موسیٰ کی عادت تھی کہ ایک چھوٹا سا پتھر اپنی جھولی میں رکھتے تھے جو آدمی کے سر کے برابر سائز کا تھا. فوراً اسی پتھر کو جھولی سے نکالا اور سامنے رکھ کر اللہ کے اس ارشاد پر عمل کیا, اپنا عصا لیا اور پتھر پر مارا. قرآن فرماتا ہے فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا, لاٹھی کی ایک مار کا یہ اثر ہوا کہ اس سے 12 ندیاں بہنے لگیں. چھوٹے سے پتھر سے قرآن فرماتا ہے فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا, 12 چشمے ابھر پڑے اور سارے کے سارے 12 خاندانوں نے اپنا من پنگھج پہچان لیا. یہ 12 چشمے کیوں بڑھے؟ اس لیے کہ 12 خاندان پانی پر بہت جھگڑا ہوتا. ہمارے ہندوستان پر اگر محلے میں ایک نل ہے اور ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں پانی بھرنے کے لیے تو تھوڑی دیر کے بعد بالٹیاں چلنے لگتی ہیں, اس کے برتن اس کے سر پر پڑتے ہیں. میں پہلے بھروں گی, تم نہیں تو میں بعد میں آئی, تو پہلے آئی, یہ چلتا ہے. اللہ نے سارا جھگڑا مٹا دیا. لڑنا مت, یہاں نبی والے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ لڑائی کو دور کرنے کے لیے آئے. تو 12 چشمے نکال دیے, سب اپنا اپنا پانی بھر رہے ہیں. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. اب جب پانی پی چکے وہاں رہنے لگے تو رہنے کے ساتھ جیسے ہی رات ہوئی تو ہر طرف اندھیرا, اور میدان میں اندھیرا ہو جائے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. جب اندھیرا چھایا تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے. حضور بدلی کا شامیانہ لگ گیا, جنت کا کھانا آ گیا, پانی مل گیا, اب ایک کام اور کیجئے کہ لائٹ کا بھی انتظام کر دیجیے. بولو کیسی کیسی ڈیمانڈ ہے. حضرت موسیٰ سے کہا لائٹ کا انتظام کیجئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا ایک پلر لے آ کر بیچ میدان میں نصب کر دو. ایک پلر آ کر کے اوپر سے اترا آسمان سے اور بیچ میدان میں کھڑا ہو گیا موٹا پلر, اور ایسے وہ جل رہا ہے جیسا آپ کا ٹیوب لائٹ جل رہا ہے, اور پورے میدان میں ایک پلر سے پورا دن جیسے ہو گیا. صبح تک وہ پلر اسی طرح روشنی دیتا اور جیسے ہی سورج نکلتا تو یہ اوپر چلا جاتا. 40 سال تک روشنی کا اللہ تعالی نے اس کو کا انتظام کیا تھا جس نے نبی کا سچائی کے ساتھ دامن تھا. پریشان مت ہو جناب موسیٰ کا یہ واقعہ قرآن میں بلا وجہ نہیں آیا ہے. اللہ والوں کا دامن پکڑو تو کفر کی اندھیریوں سے تمہیں اجالے میں اللہ لائے گا, اور جب تمہاری روح بھوکی ہوگی تو جنت کی غذا کھلائی جائے گی, اور تمہاری روح پیاسی ہوگی تو شربت محبت رسول تمہیں کھلایا جائے گا. پھر کچھ دن گزر گیا تو کچھ بچیوں کی وہاں ڈلیوری ہوئی. اب لوگوں کو فکر تھی کہ ہماری عورتوں کو ڈلیوری ہوگی تو ان کو ہم ننگا کیسے رکھیں گے. لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنا لباس پہنے ہوئے پیدا ہوا. اللہ کا ذرا انتظام تو دیکھو, اللہ کو کوئی پرے, اللہ کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کا تو جھلیوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہاں میدان دین میں جناب موسیٰ کی قوم کا جو بچہ پیدا ہوا اپنا لباس پہنے ہوئے پیدا ہوا. پیجامہ بھی ہے, کرتا بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, اس شان سے بچہ آ رہا ہے کہیں کسی نے دیکھا. اب سوال یہ ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوا تو اتنا بڑا اس کا جوڑا تھا, اب یہ جوان ہو جائے گا تو کہاں سے لائیں گے؟ میں یہاں ٹیلر ماسٹر, نہ مفت لال کی مل ہے نہ بلی مل ہے, کہاں سے کپڑا لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ بچہ جتنا بڑھتا جاتا تھا کپڑا بھی بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ انتظامات اٹھا کر قرآن اور حدیث دیکھو, تفصیل بیان کی جائے تو رات گزر جائے. اے دوستو یہ سب کون ہے, کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں کر رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو دریا میں راستہ نہیں ملتا, جناب موسیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو بدلیوں کا سائبان نہ لگتا, جناب موسیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو جنت کا کھانا نہ آتا, جناب موسیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا تو پانی ڈبلتا, موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں ٹیوب لائٹ نہیں جلتا, اور موسیٰ کا اگر وسیلہ نہ ہوتا علیہ السلام تو بچوں کے کپڑے اور ان کے بڑھنے کا انداز نہ ملتا. یہ سب صدقہ ہے ایک نبی کے ماننے کا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اے مسلمانوں غم مت کھاؤ, پریشان مت ہو, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی عزت والے رہو گے. شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ, وفادار نبی بن جاؤ, ہر چیز انشاءاللہ تمہارے ہر پرابلم سور ہوتے چلے جائیں گے. نبی کے دامن پکڑنے کی یہ برکت ہے. آج نبی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, کس کا دامن پکڑے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا العلماء ورثة الانبیاء, یہ علماء ربانی میرے جانشین ہیں, میرے وارثین ہیں, میری تمام تر علمی وراثت انہیں ملی ہے, میرے موجودے کا انداز انہیں ملا ہے. یہ وہ بات ہے کہ ان کے دامن کرم سے اگر وابستہ ہو جاؤ تمہاری پیاس بھی مجھے دی, تمہیں لباس بھی ملے گا اور تمہیں جینے کا شعور بھی مل جائے گا. حضرت خواجہ خواجگان اجمیر میں پہنچے تو ظالموں نے انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا کہ نہیں کیا, بہت مشہور کرامت کہ مسلمان پیاسے ہو جائے اور پیاسے ہو کر مجبور ہو جائے, جب وضو کا پانی نہیں, پکانے کے لیے پانی نہیں, پینے کا پانی نہیں, تو ہر بزرگ سے مریدوں نے آ کر عرض کیا حضور انا ساگر پر پہرا بیٹھ گیا ہے, پانی ہم کو یہ ظالم لینے نہیں دیتے. تو حضرت خواجہ مسکرائے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے مانگ رہے ہو نا, ہم کو اللہ کے رسول سے طاقت ملی ہے کہ ہم تمہارے اس پریشانی کو دور کر دیں. ایک پتلے دبلے مرید کو بلایا, کہا ادھر آ, یہ پیالہ لے کے جا اور چھپ چھپا کر دور کہیں کہنا اے انا ساگر تجھ کو خواجہ صاحب بلا رہے ہیں. وہ دبلا پتلا مرید یہ نہیں کہہ رہا ہے خواجہ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, چھوٹا سا پیالہ اور اتنا بڑا انا ساگر اس میں کیسے سمائے گا؟ نہیں, وہ ایسے ویسا نہیں بولتے, یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا ہے, وہ سماتا ہے کہ نہیں سماتا ہے, مان کر کے پیالہ لے کر کے فوراً چلا. یہ وفاداری, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, یہی ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. حضور سیدنا خواجہ اجمیری کا مرید آیا اور چھپ چھپا کر سپاہیوں سے اور ہلو ہلو بولتا ہے انا ساگر، اس کو خواجہ صاحب بلا رہے. جیسے ہی یہ کہا تو پورے انا ساگر میں ہلچل مچ گئی، جیسے طوفان آ گیا، سارا انا ساگر کا پانی خوشی سے مچل رہا ہے کہ آج خواجہ صاحب کی دعوت آئی ہے، اور پیدل نہیں بلایا ہے، سواری دے کر بلایا. مہمان ہے نا، مہمان کی عزت کرنی چاہیے. خواجہ صاحب نے ہمیں بلایا ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، تو پیدل نہیں بلایا ہے. اگر پیدل بلاتے تو سارا اجمیر بہ جاتا، اس لیے سواری لے جاتا، اس نے بیٹھ کر کے آنا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انا ساگر کا پانی جیسے کہ بڑے بم پائپ سے جب موٹر چلتی ہے تو پانی کیسے گرتا ہے، ایسے ٹیڑھا ہو کر سانپ جیسے دور جا کر کے گرتا ہے پرنالے سے پانی، اسی طرح سے انا ساگر کا پانی سمٹا اور سمٹ کر کے آپس میں ملا اور اوپر بلند ہوا، ایسے جیسے کسی موٹے پائپ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور آ کر کے ٹھیک پیالے میں گر رہا ہے، اور ایک قطرہ نہ ادھر آ رہا ہے نہ ادھر آ رہا ہے، پورے احتیاط کے ساتھ وہ پانی پیالے میں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اور وہ دبلا پتلا مرید پیالہ لیے کھڑا ہے، پورا اما ساگر اس میں آ کر بیٹھ گیا اور ہلو سے جا کر کے خواجہ صاحب کے پاس دے دیا. تاریخ نے یہ بھی بتایا اما ساگر کا پانی تو گیا، لیکن اجمیر شریف کے جتنے کنویں تھے جس کی سوپ انا ساگر سے کنویں میں پہنچی تھی، وہ کنویں کے پانی نے دیکھا کہ ہمارے ابا جا رہے ہیں تو ہم کیوں یہاں چپ چاپ اپنے گھر میں بھر کے رہیں، سارے کنویں کے پانی اندر اندر سر کے انا ساگر میں گئے اور انا ساگر کے پانی کے ساتھ مل کر کے وہ بھی پیالے میں چلے گئے. اب جب پرتھوی راج کے سپاہی آئے پانی بھرنے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ انا ساگر میں برسوں سے پانی ہی نہیں آیا، مٹی پھٹ پھٹ گئی تھی، تو کہنے لگے چلو کنویں میں بھرے. کنویں میں گئے تو وہاں بھی ایک قطرہ پانی نہیں، سارے اجمیر میں ہاہاکار مچ گئی، سب کے سب آئے کہنے لگے راجا سے کہ یہ فقیر آیا ہے، اب ہم مر رہے ہیں، پانی کہاں سے لائیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خواجہ اور خواجہ والوں کو ہم پیاسا رکھیں گے، لیکن اس فقیر کی جگہ نبی اکرم کے سچے شہزادے نے دنیا کو یہ بتایا جو نبی والا ہوتا ہے نہ یہاں پیاسا ہوگا نہ وہاں پیاسا ہوگا. اب سپاہیوں نے کہا راجا اب خواجہ سے پانی مانگو. پہلے وہ سمجھتا تھا کہ خواجہ راجا سے پانی مانگیں گے، لیکن ہمارے خواجہ لوگوں کو دینے والے ہیں، وہ غریب نواب ہیں، غریب ہی نہیں بادشاہ نواب ہیں، جسے چاہے بادشاہ بنا دے. جب نسبندی چلی تھی وہاں پر، کہاں ہندوستان سب کی نس کاٹ رہے ہیں، سب کو نہ نر نہ ناری بیچ والا بنا رہے ہیں، اس وقت بڑی بھاگ دوڑ مچی تھی، اور آئی کانگریس تھی، وہ بولتی آئی، میرے خواجہ نے کہا گئی. آئی کانگریس کا نام تھا آئی کانگریس، وہ ایمرجنسی لاگو کر رہی ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ یہ حکومت آئی کی ہے، اور خواجہ اندر سے فرما رہے کہ آئی نہیں گئی. ابھی چند دن نہیں ہوئے کہ وہ کانگریس آئی کی حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت بنی، یہ میرے خواجہ کی شان ہے، اور خواجہ کے جو غلام ہیں ان کی شان بھی دیکھو. میرے پیر مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رحمان، میں وہاں موجود تھا، اور بریلی کا پولیس کمشنر پولیس والوں کی جیپ بھر کر گرفتاری وارنٹ گرفتاری لے کر آیا، میں حضرت کے پاس اس دن موجود تھا. لوگوں نے کہا حضور پولیس کمشنر آیا ہے، کچھ بولے نہیں، اجازت لے کر اندر دالان میں پہنچا، تو حضرت فرماتے ہیں یہ خبیث کیسے آئے، فرماتے ہیں یہ خبیث کیسے آئے، تو کسی نے کہا حضور آپ کی گرفتاری کا وارنٹ سنٹرل سے لے کر دلی سے لے کر آئے ہیں، تو حضرت نے جلال میں فرمایا، بہت طبیعت ناساز تھی، فرمایا خبیثوں کو دھکے دے کر نکالو. یہ دھکا دینا مجھے بعد میں یاد آیا، فرمایا دھکے دے کر انہیں نکالو. جیسے ہی کمشنر نے یہ لفظ سنا، خدا گواہ ہے منبر پر بیٹھ کر میں بول رہا ہوں کہ وہ کمشنر اس وقت لڑک گیا اور فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا واپس چلو. جیتنے بیٹھے چلے گئے، چند دن نہیں ہوئے کہ دھکا دیا میرے خواجہ نے اور اس کی حکومت چلی گئی ہے. حضرت نے فرمایا نکالو دھکا دے دو. ایسی حکومت کو دھکا لگی کہ ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی. یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ جو چاہے تصرف کر لے، حکومت کو بٹھائیں چاہے حکومت کو گرائیں، یہ ان کا کرم ہے. اسی لیے ہندوستان والے جب حکومت پر آتے ہیں تو خواجہ صاحب کیا چادر چڑھانے آتے ہیں، ایریل والا ہو چاہے ارتھنگ والا ہو، سبھی وہاں آتے ہیں اور حضرت خواجہ اجمیری کی خوشامد کرتے ہیں. کرو چاہے نہ کرو، میرے خواجہ کا کرم ہے، جسے جو چاہے عطا فرمائے. بزرگوں کے بڑے بڑے کمالات ہیں، لوگ مانے نہ مانے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں دلی پہنچا، حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں. میں وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد سیدنا محبوب الہی کے مزار کے اندر گیا تو باہر کچھ قوالی گانے والے ڈھول سارنگی بجا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے ذہن و فکر پر اس کا ناگوار اثر اور فاتحہ پڑھنے میں خلل پیدا ہو رہا تھا بے ہنگم آوازوں سے. فوراً اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے محبوب الہی کی طرف توجہ کی کہ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور سکون سے فاتحہ بھی نہ پڑھ سکوں تو یہ میری بڑی محرومی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ تصور کیا اچانک آواز آنا بند ہو گئی. فرماتے ہیں اچانک آواز آنا بند ہو گئی. میں سمجھا کہ شاید یہ قوال اپنی قوالی پوری کر کے چلے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں پھر میں باہر نکلا الٹے قدم، تو جیسے ہی باہر نکلا پھر وہی شور شرابا. پھر میں اندر گیا، جیسے ہی اندر پہنچا پھر آواز بند ہو گئی. پھر باہر نکلا پھر وہی آواز. پھر اندر گیا پھر شور شرابا بند اور آواز بالکل ختم ہو گئی. آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ محبوب الہی کا یہ تصرف ہے، جو آواز چاہے جس کو سنا دے اور جو آواز چاہے جس کو نہ سنا دے. ایک مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں اگر ڈھول تاشا ناجائز ہوتا تو خواجہ صاحب کے ہاں بہت سے بزرگوں کے مزار پر یہ ڈھول تاشے بجتے ہیں، وہ کیوں نہیں اس کو روکتے، وہ سنتے ہیں اور خاموش ہیں. اعلی حضرت نے یہ واضح کر دیا جب دوسروں تک وہ آواز روک سکتے ہیں تو خود اپنے کان سے اس آواز کو دور کیوں نہیں کر سکتے ہیں. یہ اولیاء کرام کو تصرف، ولی کو مت یہ سمجھو کہ وہ خلاف شرع کام کرنے والا ہے، وہ مزارات میں ہے جو کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ دار ہے، میرا خواجہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، محبوب الہی اس کے ذمہ دار نہیں ہے. جب وہ اپنے غلاموں کی سماعت پر تصرف کر کے اور راگ راگنی کی آواز سے ان کو روک دیتے ہیں تو خود یہ بزرگان دین کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. اور اللہ والوں کا معاملہ تو عجیب ہے جی. ایک اور واقعہ بتا دوں، حضرت علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ محدث ہیں، یہ وہ محدث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی کو ہندوستان مدرس بنا کر، شیخ الحدیث بنا کر مدینے سے بھیجا ہے، عبدالحق جاؤ اور ہندوستان میں درس حدیث دیا کرو. یہ ہندوستانیوں کا بھی بہت بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہندوستانیوں پر کہ حضور اپنی طرف سے مدرس بھیج رہے ہیں اور راجہ کو بھی بھیج رہے ہیں, تصوف کی نبی بھیجوا رہے ہیں اور علم بھی نبی کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ہندوستانیوں کا بہت بڑا خوش نصیبی ہے. اور ہندوستانیوں کی ایک اور بات ہے, یہاں ہندوستانی زیادہ موجود ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم اتنی دور آئے تو اس طرف سے ہم مایوس ہو گئے. نہیں, دیکھو عرب اور ہندوستان کا رشتہ بہت پرانا ہے. عرب ہمارا نانیحال ہے, ہندوستانیوں کا نانیحال عرب ہے اور دادی حال ہندوستان ہے. آپ بولو گے کیسے, حضرت آدم کو ہندوستان میں جنت سے اتارا اور حضرت حوا کو جدہ عرب نے اتارا. جہاں پر ہماری ماں اتری وہ ہمارا نانیحال اور جہاں پر ابا اترے ہمارا دادی حال. ہم یہاں سے وہاں, کچھ وہاں جن سنگیت اور آر ایس ایس والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو عرب میں جا کے رہنا چاہیے, ہندوستان میں کیوں رہتے ہیں. میں نے ان کا جواب دیا تھا, تم ہمیں کیوں کہتے ہو, ارے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے, دادی نانی کے ہاں آدمی چند دن کے لیے جاتا ہے, ہم حج کر کے پھر واپس اپنے گھر پر آئیں گے. ہمارے دادا کی پراپرٹی ہندوستان, ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے. میں نے یہ جن سنگیوں کو جواب دیا تھا. تو دوستو یہ رشتہ ہندوستانیوں کا بڑا عظیم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان میں درس حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا. حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں نے سرکار سے عرض کیا, حضور آپ کی محبت اور جدائی میں برداشت نہ کر سکوں گا, اتنی دور آپ بھیج رہے ہیں کہ میں بار بار مدینہ آ کر آپ کے مزار پاک کی زیارت نہیں کر سکتا. اے اللہ کے رسول, اتنی دور آپ جو بھیج رہے ہیں میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا, عبدالحق پریشان مت ہو, جب چاہو مراقبہ کرنا, ہمارا دربار تمہارے سامنے آ جائے, جہاں جب چاہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, جب سرکار نے مجھے یہ پرمیشن دے دیا کہ جب چاہو تم میرے دربار میں آ جانا مراقبہ کرنا. مراقبہ کہتے ہیں سر جھکا کر اپنے دل کی طرف توجہ کرنا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور آج تو گھر کے آئینے میں اپنے دوست اور یار کی تصویر لگاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے, گھر کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن اٹھائی دیکھی. تو آج الٹا سب معاملہ ہو رہا ہے. حضور محدث دہلوی وہاں سے روانہ ہوئے, پھر نبی کی زیارت ہوئی, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور فرمایا, عبدالحق جب ہندوستان جانا تو پورے سفر میں جس شہر اور گاؤں سے گزرنا, جب وہاں کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی فقیر تم کو ملے, اس سے ملاقات کرتے ہوئے ہندوستان جانا. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, سرکار کے ارشاد کے مطابق جس گاؤں میں جاتا تھا پوچھتا تھا, یہاں کوئی عالم ہے, کوئی پیر صاحب ہے, کوئی فقیر ہے, میں اس سے ملاقات کرتے ہوئے چلا جاتا. ایک گاؤں میں پہنچا تو معلوم ہے بہت بڑے پیر صاحب, ان کا گھر اور خانقاہ کا پتہ معلوم کیا اور اس خانقاہ میں پہنچا, دیکھا تو سینکڑوں مریدین سر جھکائے بیٹھے ہیں اور پیر صاحب ریشم کے گدے کے اوپر رونق افروز ہیں اور ریشمی لباس بھی پہنے. کون سا ریشم؟ آرٹیفیشیل ریشم نہیں اس زمانے میں ہوتا تھا, وہ کیڑوں سے جو بنتا تھا وہ ریشم, وہ سلک, اس کا جبا پہنے ہوئے جو مردوں کے لیے حرام ہے. حضرت اب مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, جاتے ہی میری نظر پڑی یہ ریشم کا جبا پہن کر پیر صاحب بیٹھے ہیں, حالانکہ ریشم اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور جو حرام کرے گا وہ کبھی پیر ہو نہیں سکتا. فرماتے ہیں لیکن میں بیٹھ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے. کنارے جگہ ملی, اتنے میں پیر صاحب نے نظر اٹھائی, اور کہا بالحق یہاں. فرماتے ہیں مجھے تو پسینہ آ گیا. ایک تو یہ ریشم کا کپڑا شریعت کے قانون کے خلاف کرنے والا, اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے, کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. خیر, فرماتے ہیں میں پاس جا کر بیٹھ گیا. پیر صاحب نے کہا لاؤ شراب. شراب لائی گئی, پیالے میں جام میں اڈیلی گئی اور تھوڑی سی خود پیا اور کہنے لگے عبدالحق بیٹا پی لے, یہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا تو سارے مقامات تیرے آنکھوں کے سامنے کھل جائیں گے اور تم ولایت کی آخری منزل پر پہنچ جائے گی. حضرت نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب پینا حرام قرار دیا ہے, مجھے ولایت اور تصوف نہیں چاہیے, شریعت کی پاسداری چاہیے. میں نبی کے قانون کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا, اللہ اور رسول کا قانون نہیں توڑ سکتا. پھر وہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں, دیکھ عبداللہ, رسول سے تیرا معاہدہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جب چاہے میرے رسول کے دربار میں پہنچ جائے گا. اگر تو نے میرے ہاتھ کا یہ جام نہیں پیا تو سن لے, دربار رسالت میں تم کو حاضر نہیں ہونے دوں گا. فرماتے ہیں کہ مجھے چکر آ گیا, یہ بات سوائے رسول اور میرے کوئی جانتا نہیں تھا, اس فقیر کو کیسے معلوم ہوا, جبکہ یہ حرام کام کر رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, ریشم بھی پہن رہا ہے, اور اتنی بڑی بات بتا رہا ہے کہ میں تجھ کو دربار رسول میں حاضر نہیں ہونے دوں گا. لیکن دیکھو, جہاں اعانت ہوتی ہے, علم حقیقی ہوتا ہے, کس طرح سے اللہ اس مرد قلندر کی حفاظت فرماتا ہے. محدث دہلوی رشاد فرماتے ہیں میں نے صاف کہہ دیا, مجھے دربار رسالت کی حاضری ہو نہ ہو, لیکن مصطفیٰ کے قانون توڑنے کی ضرورت کبھی یہ فقیر نہیں کرتا. یہ کہہ کر کے جلال میں اٹھ گئے اور جا کر کے رات کا وقت ہو گیا, مراقبہ کیا. تو فرماتے ہیں کہ مراقبہ جب کیا تو حضور کا دربار بہت دور نظر آ رہا تھا, اور یہی فقیر اپنا سوٹا لیے ہوئے بیچ میں کھڑا تھا, مسکرا رہا تھا. عبدالحق اب بھی میری بات مان لو, اب بھی میری بات مان لو, ورنہ دربار رسالت میں حاضری نصیب نہیں ہوگی. مولانا عبدالحق فرماتے ہیں میں نے مراقبے کو چھوڑ دیا اور بے چینی سے پوری رات گزاری. پھر دوسرے دن رات کو مراقبہ کیا تو وہی فقیر ڈنڈا لیے بیچ میں کھڑا ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری سے منع کر رہا ہے. تیسرے دن بھی وہی منظر نظر آیا. فرماتے ہیں مجھے تو ضبط نہ ہو سکا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور زور سے میں نے آواز نکالی یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ, میرا عبدالحق باہر آواز دے رہا ہے, اسے بارگاہ میں حاضر کرو. جب وہ لوگ نکلے تو یہ فقیر غائب. پھر حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو لوگ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے کر گئے, اور ان پر عجیب کیفیت طاری تھی. اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ رکھا, ساری گھبراہٹ دور ہو گئی, اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول عبدالحق محبت کا دعویٰ اور تین دن سے غیر حاضری. حالانکہ سرکار جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, تین دن سے غیر حاضری. محدث دہلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ ہوا, ساری تفصیل بیان کی, سرکار کرے جلال کی کیفیت تاری ہو گئی, اور فرماتے ہیں عبدالحق سن, ہوا من کلاب النار, ہوا قلب من کلاب النار, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا تھا. اور فرمایا اخرج یا قلب چلا جا اے کتے. یہ کہا اور حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو استقامت علی الدین پر شابشی عطا کی. اے عبدالحق ایمان اسی کو کہتے ہیں, ان اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, جس نے خدا کو مان لیا تو شریعت پر اسی طرح سے وہ قائم ہو جاتا ہے. عبدالحق نے اپنا ایمان بچا لیا. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے بڑا سکون ہو گیا، بڑا اطمینان ہو گیا، صبح جب ہوئی پھر میں خانقاہ پر پیر صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مریدین سب باہر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے. حضرت نے پوچھا پیر صاحب کہاں ہے؟ کہا آج معلوم نہیں سو گئے، کیا ہوا؟ فرمایا کہ کمرے میں سے کچھ نکلتے ہوئے دکھائی دیا ہے. کہا ہاں ایک کتا بھاگتے ہوئے نظر آیا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے سن لو، یہی وہ شخص ہے جو شریعت کے خلاف کام کرتا تھا اور چمتکار بتاتا تھا، لوگ اس کو بلی سمجھتے تھے، رات کی باتیں بتاتا تھا، لیکن سرکار نے بتا دیا کہ ہوا قلب من کلاب النار کی وہ جہنم کتا ہے. ارے تو شریعت کے خلاف چلے چاہے وہ لاش کوئی کہ چمتکار بتائے، خدا کی قسم مصطفیٰ کے قانون کے مطابق وہ بلی نہیں ہو سکتا. مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ بابا گیری اور دادا گیری کو چھوڑو، ایمان کو بچاؤ. یہ میرا اپنا قانون نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا قانون ہے. آج مسلمان اپنی سمپتی، اپنی دولت، اپنا وقار، اپنا ایمان اور آخرت سب برباد کر رہا ہے. اے خدا کے بندو، اے مصطفیٰ کے باندھنے والو، اے غوث و خواجہ کا دامن پکڑنے والو، اے اعلیٰ حضرت کی مسلک کو باندھنے والو، اے خدا کے لیے اپنی آخرت کی حفاظت کرو اور قانون شریعت پر چل کر غوث و پاک کے دین پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرو. یہ ہے زندگی کے وہ تیور جو قرآن و حدیث کے ذریعے تمہیں عطا کیے گئے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. اسلام چمتکار کا نام نہیں ہے، اسلام قانون شریعت پر استقامت کا نام ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر ہوا میں اڑتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ولی ہے، پانی پر چلتا ہے مت سمجھو کہ ولی ہے، پانی پر چلا تو مچھلی سے آگے نہیں بڑھ سکا، ہوا میں اڑا تو چیل قبروں سے زیادہ ترقی نہ کر سکا. اور اگر جو شریعت پر قائم ہو گیا وہی سب سے بڑا ولی ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے اور پھر ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ کرامت. اور شریعت کو چھوڑ کر ہوا میں اڑ رہا ہے تو کرامت نہیں، حجامت ہے. سب کی حجامت بنا دے گا، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک میرا دوست وہ ہوگا جو صاحب تقویٰ ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے. اور قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان میں پختہ ہو اور اچھے عمل کرتا ہو اسی کے لیے اللہ محبت کرنے والوں کو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے. اس کے عقیدت مند صحیح معنوں میں اس طرح سے ہوتے ہیں جیسا مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے دنیا کو دس. یہ زندگی بہت نازک ہے، اسے کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ مشین ہے، آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ بڑی بڑی مشینیں لگاتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور اس مشین کو جب لگایا جاتا ہے تو انجینئر کو، آرٹیکٹ کو بلایا جاتا ہے، اور جس فیکٹری سے مشین آتی ہے وہاں آپ کو ایک اطلاع دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کر اس کی فٹنگ ہوتی ہے، اس کو چلایا جاتا ہے. اور اگر اپنی مرضی سے مشین اور فیکٹری کو چلاؤ گے تو پروڈکشن نہیں ہوگا، جو کچھ لگایا ہے وہ بھی سمندر میں چلا جائے. یہ بھی ایک مشین ہے، یہ جو ہے خدائی فیکٹری سے نکلی ہوئی مشین ہے. اس کے الگ الگ پارٹس ہیں، یہ پاؤں الگ پارٹس ہے، ہاتھ الگ پارٹس ہے، اس کے کان ناک الگ پارٹس ہیں، زبان الگ پارٹس ہے، اندر باہر یہ سب پارٹس اللہ نے جوڑ دیے ہیں اور اس کا ایک لاکھ بھیج دیا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. اور اس ایک لاکھ کو سمجھانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول بنا کر اللہ نے بھیجا. یہ دنیا کا انجینئر نہیں ہے، ارے دوستو یہ خدائی فیکٹری سے چلنے والی مشین کو صحیح یوز کرنے کا ڈھنگ بتانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہے. اپنی مرضی سے یہ مشین چلے گی تباہ ہو جاؤ گے, آخرت بھی برباد ہو جائے گی, ایمانی اور روحانی پروڈکشن کبھی نہیں مل سکتا ہے. اگر اس مشین کا روحانی پروڈکشن چاہتے ہو تو اس کے لیے غوث و خواجہ کی ہدایتوں پر چلو, قرآن سمجھانے والے امام احمد رضا پر چلو, کنزل ایمان ترجمہ پڑھو, جب کہیں جا کر کے یہ مشین کا صحیح یوز آپ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو تباہی سے بچائیں. گیارہویں شریف کا یہ پورا مہینہ ہم کو یہی درس حیات دے رہا ہے, اپنی آخرت کو سنبھالو, اپنی زندگی کو بچاؤ. خدا مجھے اور آپ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.